ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھیں محمد وعلى
محمد.
انسان ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. مختلف مخلوقات میں انسان کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے. مخلوقات کی فہرست بہت طویل ہے. اگر انسان مخلوقات کی فہرست کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتا ہے. جس طرح سے ارشاد ہوا کہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے. ہر روز کتنی مخلوقات ہیں جو پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں. صبح پیدا ہوئیں اور شام میں مر گئیں, جن میں جاندار مخلوقات بھی ہیں, دریائی مخلوقات ہیں, ہوائی مخلوقات ہیں, زمینی مخلوقات ہیں, ہزارہا ہزار مخلوقات ہیں, اور شاید کتنے انسان بھی ایسے ہوں گے جو پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایک ہی دن میں. تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. قیمتی سے قیمتی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں اور دنیا سے چلی جاتی ہیں. سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا فیاضی ہے ذات ربوبیت کی, جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر قدرت ہے, کہ اس قدرت سے لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہر آن ہر لحظہ, کل یوم ہوا فی شان, اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے. اور اس کا کاروبار تھمتا ہی نہیں ہے. کارخانہ ہے جس میں ہر آن ایک فیکٹری ہے, جس میں ہر آن مخلوقات بن رہی ہیں اور گر رہی ہیں. کتنی دریائی مخلوقات ہیں آپ دیکھیں, جو ہر آن پیدا ہو رہی ہیں. یہ تسلسل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اب یہ بحث کہیں اور چلی جائے گی. اتنی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سے ایک صنف بشریت ہے. ایک صنف ہے یہ بشریت کی, ورنہ اصناف ہیں, انواع ہیں, اجناس ہیں. ہم ملائکہ کہتے ہیں. ملائکہ میں ہزارہا ہزار قوتیں ہیں, ہزارہا ہزار مخلوقات ہیں ملائکہ کی, اور مختلف ہیں. ملائکہ صنف نہیں ہے, ملائکہ ایک جنس ہے جس میں ہزارہا ہزار انواع. ہر فرد ایک نوع ہے ملائکہ میں. ہر فرد ایک نوع ہے. جبرائیل خود ایک نوع ہے, ایک فرد نہیں ہے جبرائیل. کوئی جو ہے ایک علیحدہ صنف ہے. جبرائیل ایک علیحدہ صنف ہے, میکائیل ایک علیحدہ صنف ہے, اسرافیل ایک علیحدہ صنف ہے. ان میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, علیحدہ ہے. اور کتنی ایسے ہیں کہ جن کے ہم نہ نام جانتے ہیں, نہ عطا جانتے ہیں, نہ پتہ جانتے ہیں. ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. ہمارے علم کی نوعیت بہت ہی محدود ہے. ہم بہت کم علم جانتے ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. یہ آیت اس حصے کا تتمہ ہے کہ یسألونک عن الروح, قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. کہ لوگ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ روح امر الہی ہے اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اتنے تھوڑے علم میں انسان اتنا اتراتا ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، یعنی یہاں تک اللہ جانتا ہے تو وہاں تک ہم بھی جانتے ہیں، اس علم میں ہم بھی اللہ کے شریک ہیں. کس قدر بے حیائی ہے انسانوں کی کہ کہتے ہیں یہ بھی انسان جانتا ہے، یہ بھی انسان کر سکتا ہے، یہ بھی انسان کر سکتا ہے. انسان کی قدرت کے حدود ہیں اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. یعنی وہ علم و قدرت جس کی بنیاد پر وہ جانتا سمجھتا اور جو کچھ بھی انجام دیتا ہے، جو کچھ بھی اس سے سرزد ہوتے ہیں افعال، وہ افعال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحت قدرت ہے. جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے تو سوچنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، سمجھنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، اور سوچنے کے بعد جو نتیجے نکلتے ہیں وہ نتیجے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے. کہ آج انسان سائنس کی بنیاد پہ ترقی کر کے کہتا ہے کہ اللہ اگر رحم مادر کی کیفیت کو جانتا ہے تو انسان بھی جان سکتا ہے، انسان بھی جان لیتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ انسان بھی اپنے علم کی بنیاد پہ جان لیتا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ علم جس کی بنیاد پر انسان رحم مادر کی کیفیتوں کو سمجھ رہا ہے وہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کر رہا ہے. لیکن یہ اللہ کے مقابلے میں انسان جو آ رہا ہے یہ طاغوتیت ہے. انسان کی جتنی تعریف ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے. اسی لیے انسان کی جب خلقت کے سفر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے جو ہے انسان کو جو ہے ایسے بنایا ایسے بنایا، خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یہ پوری جو تفصیل بیان کرتے کرتے آخر میں کیا کہا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ساری کیفیتوں سے جو انسان یہ انسان خود نہیں گزر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزار رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ جو انسان کہہ رہا ہے کہ میں ان کیفیتوں سے گزرا ہوں، میں ان کیفیتوں سے گزرا ہوں، میں رحم مادر میں تھا، میں یہاں تھا، میں وہاں تھا، میں زمین پر آیا، پھر میں ہواؤں میں اڑا، میں فضاؤں میں پہنچا، میں نے زمین کے راستے تلاش کیے، میں نے آسمانوں کے راستے تلاش کیے. یہ جو انسان کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کو کاٹ کے راہیں بنا لینے کا ہنر جانتا ہوں، یہ جو انسان کہتا ہے کہ میں راکٹ پہ بیٹھ کے فضا کی وسعتوں کو محدود کر لیتا ہوں، یہ جو انسان کہتا ہے کہ میں حیوانوں کو رام کر لیتا ہوں، یہ میں جو انسان کہتا ہے کہ میں چاند کی سرزمین کو رونگ سکتا ہوں، یہ ساری قدرت تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان پہاڑوں کو کاٹ کے راہیں بنا لیتا ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان زمین میں رزق تلاش کر لیتا ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پہ ہل چلاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان زمین میں بیج اگاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ انسان کے پانی دینے اور پرورش کے ذریعے سے ایک نہال تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کے بعد میوے لگتے ہیں اور اس کو پھل مل جاتا ہے، یہ سب صحیح ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ صلاحیت زمین میں کس نے دی ہے؟ کیا نہال کو درخت کس نے بنایا ہے؟ پھل کون ایجاد کرتا ہے؟ تخلیق کون کرتا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، وہ سب اس کا عطا کیا ہوا ہے، انسان کے اپنا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کچھ چیز لے کے آیا ہے، یعنی صلاحیتیں اگر لے کے آیا ہے، استعداد اگر لے کے آیا ہے، سیکھنے کی صلاحیتیں لے کے آیا ہے، تو یہ سیکھنے کی صلاحیت وہ خود لے کے نہیں آیا، بلکہ یہ استعداد بھی اسی کی عطا کرتا ہے. اگر انسان کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو وہ کر سکتا ہوں، میرے اندر استعداد ہے، قوا ہے، میں چاہوں تو ہر قوے کو فعلیت میں بدل دوں، ہر قوے کو فعلیت میں بدل دوں، اتنی قوتیں میرے پاس ہیں، کہ میں بالقوہ عالم بھی ہوں, بالقوہ مجتہد بھی ہوں, بالقوہ جو ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں, بالقوہ میں انجینئر بھی ہوں, بالقوہ میں یہ بھی ہوں وہ بھی ہوں سب ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوات, یہ طاقتیں, یہ قدرتیں, یہ صلاحیتیں, یہ انسان کے اندر جو جوہر ہے, استعداد کی جو جوہر ہے, یہ جوہر کس نے عطا کیا ہے, یہ صلاحیت کس نے عطا کی ہے کہ آپ سمجھ سکیں, آپ کی سمجھدانی کس نے بنائی. آپ کہتے ہیں میں یہ علم حاصل کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو وہ علم حاصل کر سکتا ہوں, میں لکھنا بھی سیکھ سکتا ہوں, پڑھنا بھی سیکھ سکتا ہوں, میں ایک وقت میں عالم بھی بن سکتا ہوں, میں ایک وقت میں مجتہد بھی بن سکتا ہوں, میں ایک وقت میں ڈاکٹر بھی بن سکتا ہوں, حکیم بھی تھے ایسے لوگ. ایسا نہیں ہے کہ بن سکتا ہوں, صرف بن بھی چکے ہیں کتنے لوگ. اب دیکھیے شفا, ابن سینا کی شفا, کتاب و شفا آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک انسان جو اس جو معمولی انسان تھا, جو ایک معمولی انسان تھا, وہ نہ نبی تھا نہ فرشتہ تھا نہ رسول تھا, لیکن کس قدر عجیب اس کا دماغ تھا کہ اس نے طبیعیات میں بھی جو ہے گھوڑے دوڑائے ہیں, اس نے ریاضیات کا بھی جو ہے دفتر کھولا ہے, اس نے جو ہے کتنے علوم ہیں, علم طب, علم عمرانیات, اور کتنے علوم ہیں, اجتماعی علوم اور سیاسی علوم ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم, تمام علوم کو قلم بند کر دیا. کتاب قانون, طب کی عظیم ترین کتاب ابن سینا نے مرتب کر دی, اور الشفا, فلسفے کی عظیم ترین کتاب ابن سینا نے لکھ دی. اس کے بعد الاشارات و تنبیہات, عرفانیات میں پہنچنے لگے. کہاں کہاں تک رسائی ابن سینا نے حاصل کی. لیکن سوال یہ کہ ابن سینا کیا ہے, ایک انسان ہے, اس انسان کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا. ہاں اس نے سیکھا ہے, اپنی کوششوں سے سیکھا ہے, لیکن یہ صلاحیت کس نے دی ہے. ابن سینا نے سیکھا, کوئی جانور کیوں نہیں سیکھ گیا. اس لیے کہ جانور کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے, وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ نے. اگر رکھی ہوتی تو نہ معلوم کتنے بکرے ڈاکٹر بن کے نکل جاتے, کتنے بکرے انجینئر ہو جاتے. اگر اللہ اب عقل دے دے ان کو تو یہ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے, کیوں نہیں بن سکتے. ہر جانور پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, لیکن وہ صلاحیت ہی ان کے یہاں نہیں ہے. انسانی علوم, انسان جو علوم حاصل کرتا ہے وہ اس جوہر کی بنیاد پہ نا, جو جوہر اس کے پاس ہیں, وہ جوہر عقل جو انسان کو اللہ نے ودیعت فرمایا ہے اس کی بنیاد پہ تو انسان سیکھتا ہے. اگر وہ جوہر عقل اگر جانوروں کو دے دیا جائے تو پھر جانور اور انسان کا فرق ہی مٹ جائے گا. فرق جو ہے وہ اسی ایک فصل کی وجہ سے ہے نا, کہ انسان حیوان ناطق ہے, حیوان تو حیوان ہی ہے لیکن ناطقیت کی فصل کی وجہ سے الگ ہوا نا. جنس شامل کر لیتی ہے اور فصل جدا کر دیتی ہے, تو یہ فصل ناطقیت کی وجہ سے یعنی عقل کی وجہ سے تو الگ ہوا, ورنہ تو وہ بھی ویسے ہی حیوان ہے. یہ بھی کھاتا ہے, حیوان بھی کھاتا ہے, یہ بھی سوتا ہے, حیوان بھی سوتا ہے, یہ بھی چلتا پھرتا ہے, وہ بھی چلتا پھرتا ہے, یہ بھی محبت و نفرت کو درک کرتا ہے, وہ بھی محبت و نفرت کو درک کرتا ہے, یہ بھی دیکھتا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے نا, ساری چیزیں ہیں. بعض وقت تو بعض صلاحیتیں انسان سے جاتا ہے. کتنے جانور ہیں جہاں جن کے ہاں دیکھنے کی صلاحیت انسان سے جاتا ہے, کتنے جانور ایسے ہیں جن کے ہاں سننے کی صلاحیت انسان سے جاتا ہے, کتنے جانور ایسے ہیں کہ جن کے کھانے کی صلاحیت انسان سے جاتا ہے. انسان کتنا کھا سکتا ہے, مقابلہ کر لیجئے حیوانوں سے کہ حیوان کے برابر انسان کھا سکتا ہے, نہیں کھا سکتا ہے. قد میں ناپ لیجئے, سائز دیکھ لیجئے, دونوں کو ٹھہرا کے دیکھ لیجئے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, معلوم ہو جائے گا کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. اونٹ کے بغل میں ٹھہرا دیجئے انسان کو, بتائیے کس کا قد لمبا ہے, بڑے موٹے تازے انسان ہیں تو ان کو جو ہے ہاتھی کے بغل میں ٹھہرا دیجیے اور کھڑا کر کے پوچھیے کہ دونوں میں موٹے کون ہیں، تو معلوم ہو جائے گا. عظیم الجثہ جو ہے مخلوقات ہیں دنیا میں، جسامت کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مخلوقات انسان سے بہت آگے ہیں، لیکن وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی ہے. تو یہ صلاحیت سیکھنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی، یہ اور تدبر کی، یہ صلاحیت تو اللہ نے دی ہے نا، جس کی بنیاد پر انسان اکڑ رہا ہے، جس کی بنیاد پر انسان غرور میں مبتلا ہو گیا ہے. لِيَتْغَارَهُ اسْتَغْنَا، کہ جب وہ اپنے کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے تو طغیان برپا کرنے لگتا ہے، اور طغیان برپا کر کے اللہ کے مقابلے میں ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں. یعنی اللہ بھی پالتا ہے، میں بھی پالتا ہوں، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، میں بھی تمہیں رزق دیتا ہوں، اللہ تمہیں زندگی دے رکھا ہے تو میں نے بھی تمہیں چھوڑ رکھا ہوں، ورنہ ہوں تو ابھی سولی پہ چڑھا دوں، مار ڈالوں تم کو. زندگی میں نے بخشی ہے نا، جہاں بنا زندگی بخش دیجئے تو زندگی بخش دیا میں نے، جاؤ تم زندہ رہو. تو جب تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے زندہ ہو، اور جو سولی پر جو چڑھ چکا ہے، جس کے گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے، جو مرنے والا ہے، اس کو سولی سے اتار لیتا ہوں، میں چاہوں تو موت ڈال دوں، میں چاہوں تو زندگی دے دوں. میں تمہارا پروردگار ہوں. یہاں تک پہنچ گیا غرور، یعنی تکبر انسان کی عادت. یہ پاگلپن کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ جنون ہے، یہ اور کیا ہے؟ حقیقت ہے اس میں. خود جب انسان بولنے والا اپنی حیات کا مالک نہیں ہے، تو وہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مالک و موت و موت و حیات ہوں؟ کسی بھی کوئی مخلوق اس بات کا ادعا نہیں کر سکتی. لوگ جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، کسی نے بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی تو رزق اللہ پہنچاتا ہے. جو کہہ رہا ہے، اگر کسی نے کہا ہے تو جو کہہ رہا ہے اس کو رزق کون پہنچاتا ہے، یہ بتائیں. اس کو حیات کس نے دی ہے؟ جو کہہ رہا ہے میں دوسروں کو حیات دیتا ہوں، اس کو حیات کس نے دی ہے بتا دیجئے. اس سے پوچھے تم کو حیات کس نے دی؟ تم تو دوسروں کو حیات دے، تو تمہارے پاس حیات ہے، تو تمہاری خود اپنی حیات تمہاری ہو تو تم دوسرے کو حیات دے. جب تمہاری حیات خود تمہاری نہیں ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ غنی اور حمید ہے. ہمارے ہم سے مقابلہ مت کریں. مثال کے طور پہ آپ مقابلہ جو ہے انبیاء کا، اولیاء کا، ہم جیسے ناپاک لوگوں سے پاک لوگوں کا مقابلہ نہ کیجیے، لیکن اللہ کے بنسبت مقابلہ مت کریے کسی کا. کہ ہم سے اگر بلند ہے تو یہ مت کہیے کہ ہم سے بلند ہے اور اللہ سے بھی بلند ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ جہالت کی انتہا ہے نا یہ. یعنی اللہ کو اپنی صف میں ٹھہرا دیا کہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، لہذا اللہ سے بھی بڑے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب اللہ اور ہم ایک کیٹیگری میں. آدم بڑے ہیں نا، نوح بڑے ہیں، خلیل بڑے ہیں، کلیم بڑے ہیں، مسیح بڑے ہیں، اور سب سے بڑے کون ہیں؟ مصطفیٰ ہیں، فرد فرید ہیں، کائنات کی فرد فرید ہیں. ان سے بڑا تو مخلوقات میں کوئی نہیں ہے نا، تو سب سے بڑے ہیں. جب سب سے بڑے ہیں تو کیا مصطفیٰ اللہ سے بھی بڑے ہیں؟ کیا آدم اللہ سے بھی بڑے ہیں؟ کیا نوح اللہ سے بھی بڑے ہیں؟ مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں، وہ اللہ میاں سے بھی بڑے ہیں. اس کا مطلب آپ اللہ میاں کیوں نہیں پہچانتے؟ سلوات پڑھے محمد. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ذات اقدس الہ کو، پروردگار عالم کو سبحانہو و تعالی کو ایسے مخاطب ہو رہے ہیں جیسے اپنے میں کا کوئی ساتھی ہو. سارے القابات مخلوقات کو دے دیے, اللہ کے پاس کوئی لقب رہی نہیں گیا, کوئی عزت والا لفظ بھی نہیں رہا, ہے نا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی محبت کے تقاضے ہیں, یہ آپ کا جو ہے انداز ہے, یہ آپ کی جہالتیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے جو ہے آپ کوئی لفظ سزاوار نہیں سمجھتے. لیکن کیا یہ عظمت کے اعتبار سے نہیں سمجھتے یا نعوذ باللہ ذلت کی وجہ سے نہیں سمجھتے؟ تو کہہ کے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ کو, یہ شدت محبت کی وجہ سے ہے یا معمولی سمجھ کے ہیں؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ معمولی سمجھ کے کیا جا رہا ہے. یہ تو کہ تیرے پاس ہے کیا, تیرے پاس ہے کیا, کتنی بڑی جسارت ہے, گناہ ہے, کہہ رہا کہ تیرے پاس ہے کیا, تیرا دامن تو خالی ہو گیا, تیرا خزانہ تو خالی ہو گیا, تیرے پاس ہے کیا, بچا کیا. علم تھا آدم کو دے دیا, علم تھا نوح کو دے دیا, خلت تھی خلیل کو دے دی, متکلم تھا کلیم کو دے دیا, مسیحائی تھی, قدرت تھی تو مسیح کو دے دیا, جو کچھ بچا تھا سارا مصطفیٰ کو دے دیا, خالی ہو گیا خزانہ, نہ بھائی کیا اس کے پاس. اب جو کچھ بچا تھا, رسالت بھی دے دیا, امامت بھی دے دیا. ایک خطیب گجرات میں سن رہا تھا تو لوگ ادھر سے نارا ادھر سے نارا, یہاں اتنا مجمع بھی نہیں ہے کہ جو نارا لگا, وہاں اتنا مجمع تھا کہ مجمع میں اتنے بڑے مجمع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بانٹ دیا اللہ نے, وہ بانٹ دیا, اب اس کا خزانہ پورا خالی ہو گیا, اب بس دو ہی چیزیں رہ گئی تھی, کیا وہ بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی, امام. ہاں آخر میں سب بانٹ دیا تو بس ایک ہی چیز رہ گئی, یعنی نبوت بانٹ دی, رسالت بانٹ دی, ساری جو ہے ولایت بانٹ دی, سب بانٹ دیا, اب ایک امامت رہ گئی تھی, اور چیز تھی ایک, لینے والے تھے دو, یعنی اسلام پر احسان دو لوگوں نے کیا, خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب علیہ السلام نے, دو لوگ تھے اور چیز تھی ایک, اللہ کے پاس سارا خزانہ خالی ہو چکا تھا. جب سارا خزانہ خالی ہو گیا تو اللہ کے پاس بچا کچھ نہیں تھا, چیز تھی ایک, اور پھر احسان مصطفیٰ پہ ہوا تھا, اسلام پہ احسان ہوا تھا, تو ان کو تو دینا ہی تھا, اگر ان کو نہ دیتے تو پھر اللہ کنگال کہلاتا کہ کچھ دیا ہی نہیں, آخر میں ان دونوں کو دے دو تو نوز باللہ چھٹی ہو جائے اللہ کی. تو اللہ نے کہا کہ چلو بھائی ایک چیز ہے, لینے والے دو ہے, تو جو ہے ابو طالب سے علی اور جو ہے خدیجہ سے فاطمۃ الزہرا, ان دونوں کے حوالے کر دو, چیز ایک ہے, جا کے ایک ہو جائے گی. ایک چیز دونوں کو مل جائے گی اور ایک ہی سلسلہ چل پڑے گا. کتنی بڑی بات, کتنے جو ہے یعنی جو کہتے ہیں نا آغاز آواز وغیرہ کے بھائی, یہ غریب کی محنت, تو یہ غریب کی محنت جو ہے نا یہاں تک پہنچ گئی. اور اگر اس کو بیان کیا جائے غریبوں کی محنت کو تو اتنی زیادہ ہے, اس لیے کہ غریب کے پاس جو ہے نا چندے کا مال ہے نا, کہیں سے کچھ لے لیا, کہیں سے کچھ لے لیا, اور جو ہے نا اپنی تو یہ منبر رسول سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, لفافہ دے رہے ہیں, نذرانے دے رہے ہیں. تو یہ کس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کھلواڑ, یعنی کھلواڑ کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ. یہ کون سی قوم ہے جس قوم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اخرجت للناس کنتم خیر امت, تم تو سب سے بہترین قوم ہو. جو سب سے بہترین قوم ہے وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور یہ ہے امر بالمعروف, یہ ہے ان کا نہیں عن المنکر. تو اس طرح سے شان انسان کی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو انسان سے بھی کم کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ انسان مخلوق تو کہتے ہیں یہ ایسی مخلوق ہے کہ جس پر خالق کا ہی انحصار ہے، خالقیت ہی انہیں کے پٹ ٹوٹ، کیونکہ انہوں نے دے دیا تو اب اللہ خود ان کا محتاج ہو گیا. اس کا نتیجہ اب یہ ہے، اب وہ علم کے لیے بھیک مانگتے پھرے نعوذ باللہ، اب آدم کے در پہ جائے تھوڑا سا علم دے دو آدم، اللہ کیونکہ دے دیا نا، اب کچھ چیز تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. اب عالم بننا ہے تو اللہ کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے جیسے باپ نے پوری کمائی لٹا دی، ضعیف ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد میں جو بچوں کو پالا تھا اور اپنی پوری تنخواہ ان کے اوپر صرف کی تھی، آخر میں بڑے بیٹے کے پاس کہتا ہے کہ تم کو بھی تو میں نے پالا ہے، تم کو بھی تو میں نے دیا ہے پالا ہے، اب لہٰذا تھوڑا سا تم بھی دے دو، تم بھی دے دو تھوڑا، تم بھی مجھے دے دو، بس اتنی بھی میرا کام چل جائے گا، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اتنا علم کی تو ضرورت نہیں ہے. اب جو بھی مخلوق پوچھے گی علم چاہیے تو میں کہوں گا چاہیے، آدم سے لے لیجیے، حتیٰ کہ مرضی بھی اٹھا کے دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کون ہے انسانوں میں سے ہے نا جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی خرید لے. اللہ کے پاس کیا تھا؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رضا الہی ہے. تو رضا الہی بھی اللہ نے دے دیا، اب اس کے پاس رضا بھی نہیں رہی، اب وہ اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ مرضی تو بیچ دیا نا، جب بیچ دیا تو ہے کیا، سب بیچ کے کنگال بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو اب ان کی قدر کون کرے گا بھائی؟ جیسے انسان جو ہے کمایا کمایا کھلایا پلایا، اب بوڑھا ہو گیا تو بچے اب کیوں مانیں گے آپ کو، کہ آپ کے پاس ہے کیا، عزت کون کرے گا باپ کی، احترام کیوں کرے گا، اس لیے کہ اب ان کے پاس رہا ہی کچھ نہیں گیا. تو اللہ کے پاس جو مرضی تھی وہ مرضی بھی بیچ دیا، اب اس کے پاس نہ رضا ہے نہ کچھ ہے، نہ علم ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اب ایسے خالی خدا کو منوانے کی کوشش کرے کوئی انسان تو اس کی عقل پر لوگ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے کہ بھئی یہ پاگل ہو گیا ہے، ایسے خدا کو منوا رہا ہے جس کے خدا کا دامن خالی ہو چکا ہے، جس کا دامن خالی ہو چکا ہے، نہ وہ مرضی سے اب کچھ کر سکتا ہے، وہ بیچارہ خود اب مجبور ہو گیا ہے کیونکہ رضا دے کے بیٹھ گیا ہے، بیچ دیا سب کچھ بیچ دیا، اب کیا رہا اس کے پاس. لہذا اب آپ کو کچھ بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ اور ان سے لو، اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے مسجدیں خالی ہونا شروع ہو، کہاں کچھ ضرورت پڑی ہے تو کہاں جائیں، کوئی بندے کہیں کہ مجھے میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتاؤ، کوئی گھر بتاؤ، کوئی دیوڑی بتاؤ، کوئی ایسا گھر بتاؤ جہاں جا کے میں مانگ سکوں، کوئی دروازہ ایسا ہے کہ جہاں جا کے میں مانگ سکوں، جہاں میری مراد بھرائے، جہاں میری پریشانی حل ہو، جہاں میری مصیبت حل ہو، جہاں میری مشکلات مصائب پریشانیاں دکھ درد زخم میرے مندمل ہو جائیں، سارے مسائل میرے حل ہو جائیں، ہے کوئی دیوڑی ایسی؟ تو آپ کہیں کہ جاؤ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جہاں سے انسان محروم نہیں لوٹتا، وہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا اللہ کا دروازہ ہے. کہا اللہ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ بیچارے سے کیا مانگے جس کے پاس اس کی اپنی رضا بھی نہیں ہے، وہ کیا دے سکتا ہے، اس نے تو سب کچھ دے دیا ہے، اس کے پاس ہے کیا. یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ مجھے مسجد جانا چاہیے. آپ بتائیے کبھی آپ نے کسی سے سنا ہے، کسی مومن سے سنا ہے کہ مجھے مسجد کی زیارت کے لیے جانا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن زیارت کے لیے جانا ہے مسجد کی، مسجد بس جانا چاہ رہا ہوں، مصیبت ہے مجھے اللہ کی مسجد کی زیارت کے لیے جانا ہے، وہاں جا کے مجھے دعا کرنا ہے مسجد میں جا کے. کوئی مومن اس بات کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا. اور اگر یہ بات عوام کو بتائی جائے کہ زیارت، مسجد کی زیارت بھی کوئی چیز ہے، کہتے ہیں اللہ مسجد کی بھی زیارت ہوتی ہے کیا؟ یہ کون سی عجیب بات ہوگی؟ مسجد کی زیارت ہوتی ہے، مسجد کو جا کے کیا کریں گے؟ دیوار کو چاٹ کے آئیں گے، کیا کریں گے مسجد میں؟ مسجد کی زیارت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی زیارت کس کو کہتے ہیں یہ نہیں پتا. زیارت یعنی دیوار کو ہاتھ لگا کے چومنے کا نام جو ہے نا وہ زیارت رکھ دیا گیا ہے. کہ کیا مسجد محراب کو جا کے چومیں گے؟ کیا کریں گے مسجد کو؟ لہذا بندہ پریشان حال ہے. اب یہیں سے عزیزان گرامی عظمتیں اللہ سبحانہ وتعالی سے رابطے کی بنیاد پہ ملتی ہے نا. اگر اللہ سے رابطہ بندہ توڑ لے تو پھر وہ وقار، وہ عظمت، وہ شان، وہ بزرگی اور وہ کرامت جس کا انسان طلبگار ہے اسے کہاں سے ملیں گی؟ لہذا انسان جب اللہ سبحانہ و تعالی سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو اسفل سافلین ہو جاتا ہے. رشتہ ٹوٹا تو انسان گرا. گرتا کیسا ہے انسان؟ گرتا کیسا؟ جب اللہ چھوڑ دیتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے. جب اللہ چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دامن خالی ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب دیتا ہے تو خود محروم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا آپ یہ اس کو عام زبان میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی عالم علم بانٹ دے اپنا پورا تو وہ جاہل ہو جاتا ہے کہ مجھے لکھنا آتا تھا میں نے سکھا دیا، مجھے لکھنا آتا تھا میں نے سکھا دیا، ان کو سکھا دیا، اب یہ کاتب بن گئے، میں بھول گیا. سکھایا اور خود بھول گیا. جب سکھا دیا، جب دے دیا تو میرے پاس کہاں رہا؟ کتابت تھی. آپ کاتب بھی ہیں شاید نا، کاتب ہیں یا شاعر ہیں اور خطیب ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو خطابت سکھا دیا، اب آپ خطیب نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے خطابت دے دی اپنی کسی کو. تو آپ نے اگر خطابت دے دی تو اب آپ خطیب نہیں ہیں. آپ نے اگر کسی کو پڑھا دیا تو اب آپ عالم نہیں رہے. اپنا علم دے دیا تو عالم نہیں رہے. آپ نے اگر کسی کی عزت کر دی، عزت دے دی اگر کسی کو، اپنی عزت دے دی آپ نے، عزت دے دی، اب آپ ذلیل ہو گئے. عزت جو تھی نا آپ کے پاس، آپ تو دے دیے. آپ نے تو خود کہا ہے نا میں نے اپنی عزت دے دی، میں نے آپ کو عزت دے دی، آپ کو بھی عزت دے دی. آپ کو جب سب کو عزت دے دی تو اس کا مطلب آپ خود ذلیل ہو گئے نعوذ باللہ، اس لیے کہ جو عزت تھی وہ دے دی، علم تھا دے دیا، اب کہاں رہا علم؟ اتنی یہ تو کتنی سامنے کی باتیں ہیں، لیکن ممبر سے اس پر واہ واہ کی جو ہے نا، ایک جو ہے کوئی شخص بیٹھا ہی نہیں زمین پہ. کیا بڑی بات کہہ دی، کتنی انوکھی بات کہہ دی، اور یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ اگر کوئی انسان عقل پہ زور دے تو یہ کوئی کون سی بات ہوئی ہے؟ آپ بتائیے، کوئی اہم بات میں بتا رہا ہوں میں. یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے نا یہ بات کو، لیکن بیوقوف کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جہاں مجمع میں پڑھے لکھے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھی لکھی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پڑھے لکھے سائنسداں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ نے مرضی دے دی، اس کے پاس مرضی نہیں رہی، اس کے پاس علم تھا، علم دے دیا، اب اس کے پاس خزانہ خالی ہو گیا، اب دینے کے پاس کچھ نہیں رہا، خلاش ہو گیا. میں نے خود بھی اپنے کانوں سے سنا ہے یہ سب باتیں جو بتا رہا ہوں میں خود بھی سن چکا ہوں یہ بات, اور یہی حیدرآباد میں بھی میں نے سنا ہے. تفویض والا عقیدہ جو شیعوں کے نزدیک باطل عقیدہ ہے, عقیدہ باطلہ میں سے فاسد عقیدہ ہے, یعنی اس سے ایمان فاسد ہو جاتا ہے انسان کا, پھر انسان مومن نہیں رہتا, فاسد ہو جاتا اس کا ایمان, باطل ہو جاتا, یعنی عقیدہ باطلہ اگر انسان حق پہ نہیں رہتا ہے. پھر تفویض کا عقیدہ کہ جہاں انسان, جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے حوالے تفویض کر دے کسی کو, قدرت تفویض کر دے کسی کو, جبکہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اور خطرناک ہے نا, یہ تو تفویض سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ دے دینے کے بعد خود خلاش ہو گیا, عزت دے دیا نعوذ باللہ خود ذلیل ہو گیا, علم دے دیا خود جاہل ہو گیا, اور جو ہے کلام پیدا کر دیا اور خود متکلم نہیں رہا, یہ تو اور خطرناک ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی وجہ سے جب انسان کو سمجھ میں نہ آ سکا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا سمجھ میں آئے گی. صلوات پڑھے محمد اللہ, پروردگار کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو خلق کیا ہے, اور یہ انسان ایسی باتیں کر رہا ہے, ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم نے انسان کو عزت دی ہے, ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے, ہم نے انسان کو مستوی القامہ بنایا ہے, ہم نے انسان کو شرف دیا ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کے سر پر تاج کرامت رکھی ہے, ہم کریم ہیں, ہم در سے کرامت دیتے ہیں, ہم بزرگ ہیں, ہم بزرگی عطا کرتے ہیں, سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور دیکھیے یہ ذات سے جب رشتہ رہے گا عزیزان گرامی, جب سورج سے ہمارا رشتہ قائم ہوگا, بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی تو ہم روشن رہیں گے, لیکن جب رابطہ سورج سے ٹوٹ جائے گا تو پھر ہم اندھیروں میں غرق ہو جائیں گے. ذرے ذرے جو چمکتے ہیں وہ صرف سورج سے رابطے کی بنیاد پر, رشتے کی بنیاد پر. هو الحي القيوم, وہ حی بھی ہے اور حیات کو خوام بھی بخشا ہوا ہے, یعنی اس سے رابطہ ہے حیات کا تو ہم با حیات ہے. یہ رشتہ حیات اگر منقطع ہو جائے تو ہم موت کی آغوش میں سو جائیں گے, عدم کے سناٹوں میں گم ہو جائیں گے. اگر ہمیں حیات مل رہی ہے تو حیات مسلسل مل رہی ہے, رشتہ حی القیوم سے رشتہ جڑا ہوا ہے تو ہم با حیات ہے, اور حی القیوم سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر ہم ختم ہیں. ہم عالم ہیں تو اسی وقت تک جب تک کہ اصل العلم سے ہمارا رابطہ ہو, اگر ہم موجود ہیں تو الوجود سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے, اگر الوجود سے ہمارا رشتہ ہے تو ہم موجود ہیں, العلم سے اگر ہمارا رشتہ ہے تو ہم عالم ہیں, الحکمہ سے اگر ہمارا رشتہ ہے تو ہم حکیم ہیں. اگر اس سے رشتہ ٹوٹ جائے, اسی کے رشتے کی بنیاد پر ہے رشتہ, اگر اللہ کسی کو اسی کو دے کے خالی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اللہ مسلسل عطا کرتا ہے اور ساری چیزیں قدرت و علم اس کی ذات سے سرازیر ہوتے رہتے ہیں, وہ فیاض علی الاطلاق ہے. درختوں کا قوام اس کی وجہ سے ہے, زمین اس کی وجہ سے زندہ ہے, آسمان اس کی وجہ سے, ستارے اس کی وجہ سے جن ملا رہے ہیں, ہر ایک میں نور اس کا ہے, ہر موجود جو چمک رہا ہے وہ اس وجود کا جلوہ ہے, الوجود کا جلوہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, وہ ایک نور ہے کہ جس سے ساری دنیا جگمگا رہی ہے, اس کے اور اس سے رابطہ ٹوٹ جائے گا تو نہ زمین زمین رہے گی, نہ آسمان آسمان رہے گا, نہ چاند چاند رہے گا, نہ ستارے ستارے رہیں گے, سب ایک آن ختم ہو جائیں گے, پوری کائنات ختم ہو جائے گی. آپ پوچھیں گے کائنات ختم کیسے ہوتی ہے, ختم کیسے ہوگی کائنات, اس سے پہلے شاید میں عرض کیا کہ بھی یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم زمین کا بوریا لپیٹ دیں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہم آسمان کے شامیانے کو ہٹا لیں گے, ایک وقت آئے گا کہ ہم ستاروں کو توڑ دیں گے اور جو ہے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے, کچرے کے کوڑے میں ڈال دیں گے پوری کائنات کو اس طریقے سے کہ جو ہے وہ پہاڑ وہیں کے گولے بن جائیں گے اور ہوا فضا سب کچھ سمیٹ لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات, یہ ستارے جب ٹوٹ کے گریں گے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, تو اس کا ملبہ آخر کہاں گرے گا؟ اتنا بڑا ملبہ آخر کس کوڑے دان میں ڈالا جائے گا؟ جب سورج ٹوٹ کے گرے گا, جب چاند ستارے آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے, جب پوری چادریں کھینچ لی جائیں گی, تناوے جب ہٹا لی جائیں گی اور پورا شامیانہ آسمان کا گر کے زمین پہ آ جائے گا اور زمین بھی ختم ہو جائے گی اور فضائیں ہوائیں بھی ختم ہو جائیں گی, تو یہ سب پورا ملبہ جا کے کہاں گرے گا؟ ختم کیسے ہوگی کائنات؟ جہاں بننا آسان ہے یا ختم ہونا آسان ہے؟ جب ختم ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بننا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سلامات پڑھے محمد. جب کیسے ختم ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیسے بنا ہوگا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ انسان بیٹھے بیٹھے کیا کیا نہیں بنا لیتا ہے اپنے خیالات میں, اور بالخصوص ایسی کوئی سوکھی پھیکی مجلس ہو, پھر کیا ہوتا ہے انسان کا ذہن ہٹ جاتا ہے, اور ہٹنے کے بعد انسان جو ہے اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے, جو چیزیں چھوڑ کے آئی ہیں وہ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے اس کو بنانے میں, کہ بھئی سوچ رہا تھا گھر بنا, یہیں بیٹھے بیٹھے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, کہ بھئی گھر بن رہا ہے, کمرے بن رہے ہیں, چھت بن رہا ہے, جب ایک فلور بن جاتا ہے تو کہتا ہے دوسرا فلور بھی انشاءاللہ بنا لوں گا, اور دوسرا فلور کے بعد تیسرا فلور, اس طرح سے جو ہے سوریا تک بلڈنگ چلی جاتی ہے, فلک بوس عمارت بن جاتی ہے, اس کے بعد ایک گھر, گھر کے بعد گھر, گھر کے بعد گھر. معلوم ہوا انسان کی خواہشات تو ختم ہونے والی نہیں ہیں, خواہشات کا ایک تسلسل ہے اور ذہنی فکر انسانی ایک کے بعد ایک مکان, ایک کے بعد ایک بلڈنگ. معلوم ہوا پورا شہر تعمیر ہو گیا, اور شہر تعمیر ہو گیا اور غرق ہو گیا انسان خیالات کی دنیا میں, تخیلات کی وادی میں غرق ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. جسم تو یہاں ہے لیکن فکر شر ہے جو اڑ رہی ہے ہواؤں میں, لیکن ذرا سا کسی نے بازو ہلا دیا, شانہ ہلا دیا تو کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے تھے؟ تو کہا کہ میں گھر بنا رہا تھا خیالات میں, خیالات کا تاج محل تعمیر کر رہا تھا, تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ گھر گیا کہاں؟ وہ کہتا ہے تھا کہاں؟ صلوات پڑھے محمد. جو آپ گھر بنا رہے تھے وہ گیا کہاں؟ وہ کہتا ہے تھا کہاں؟ اس کا ملبہ کہاں گرا؟ اتنا جو شہر بنایا تھا اس شہر کا ملبہ کہاں گر گیا؟ یہ جو بلڈنگ آپ نے بنائی تھی اس کا ملبہ کہاں گر گیا؟ دماغ کے کس کونے میں گرا؟ بنایا تھا وہ تو سمجھ میں آیا, یہ جو ختم ہوا ہے اچانک ہلانے سے, جو ختم ہوا ہے وہ ختم ہو کے گیا کہاں؟ تو کہیں تھا کہاں؟ وہ تھا اس وقت تک تھا جب تک اس کو رزق مل رہا تھا, فکر کا تسلسل باقی تھا تو عمارتیں بھی زندہ تھی, تخیلات کی جو لے تھی اس کی تخیلات کی لے پر سارا شہر ٹکا ہوا تھا اور ساری دنیا جگمگا رہی تھی, لیکن جیسے ہی تخیل کی لے ہٹی پورا شہر ویران ہو گیا. گیا کہاں, تھا ہی کہاں؟ یہ پوری کائنات اس سے رابطے کی وجہ سے ہے. یہ رابطہ ہے تو حیات ہے, رابطہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سب, یہ ساری تصویریں ہیں اس مصور کی بنائی. اس کا قلم قدرت ہر روز ایک تصویر بناتا ہے، تصویروں پہ تصویریں بناتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ رشتہ قلم و کرتاس کا جڑا رہے گا اس روشنائی کی بنیاد پر، اس وقت تک یہ ساری تصویریں جگمگانے لگیں گی۔ جیسے ہی وہ روشنائی جو صفحہ کرتاس پہ تھی اسے کھینچ لیا جائے گا تو ختم ہو جائے گا صفحہ کاغذ۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ یہ نقش کس کا بنایا ہوا ہے، کس نے تمہیں بنایا ہے اور کہاں پہ بنایا ہے، کس جگہ پہ بنایا ہے؟ پانی پر تصویر گری کی ہے، پانی پر نقش پر آپ ایک مثال محاورہ ہے، حقیقت ہے کہ اگر آپ تصویر اگر بنانا چاہیں تو سفید کرتاس پہ تو بنا سکتے ہیں، دیوار پہ تو تصویر بنا سکتے ہیں، پتھر پہ تو مورتی تراشی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ بتائیں کہ کوئی قلم سے پانی میں سمندر میں اگر آپ تصویر بنانا چاہیں تو کیا وہ بن سکتی ہے؟ پانی میں تصویر نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آب حیات سے انسان کو بنایا ہے، پانی پہ تصویر بنی ہے۔ کہ بھئی یہ تصویر جو ہے یہ نجس قطرے کے اوپر اللہ نے تصویر بنائی ہے، اللہ نے تصویر بنائی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے جو یصوروں کو، یہ تصویر کس نے بنائی ہے، یہ نقش کس نے بنایا ہے، پانی کے اوپر نقش بنایا ہے، اندھیرے میں بنایا ہے، روشنی کی ضرورت ہے نقش کے لیے، اندھیرے میں تصویر بن رہی ہے، پانی پہ تصویر بن رہی ہے۔ عزیزان گرامی، نہ ماں کو خبر نہ باپ کو خبر کیسے بنا انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن، اللہ نے انسان کو اس قدر عظیم بنایا ہے، اس قدر تو جس نے عظمتیں دی ہیں اس کی دی، وہ چاہے تو عظمتیں چھین منہ پھیر لے تو ختم ہو جائے گی ساری زندگی، وہ چھوڑ دے۔ اسی لیے ائمہ دعا کرتے، پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، طرفتا عینی، پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی تو ہم کو نہ چھوڑنا۔ سارے لوگ اللہ سے انگلی چھڑانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ آئمہ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اس کے حوالے، اپنا وجود اس کے حوالے، یعنی پروردگار تو ہمیں صرف انگلی ہمیں ہماری نہ پکڑ بلکہ پورا وجود تیرے حوالے، آنکھ تیرے حوالے، کان تیرے حوالے، زبان تیرے حوالے، وجود تیرے حوالے، قلب تیرے حوالے، لہذا عین عین اللہ کہلائی، کان اذن اللہ کہلائے، زبان لسان اللہ کہلائی، اور پہلو جنب اللہ کہلایا، پورا وجود اسد اللہ و ولی اللہ کہلایا۔ صلوات پڑھو ہم چھڑانے کی کوشش میں، وہ پورا وجود حوالے کرنا چاہتے، یہ فرق ہے۔ یعنی ہمارے پاس، ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہیں ہے اس لیے ہم اس سے انگلی چھڑا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ اگر وہ تمہاری انگلی چھوڑ دے تو تم یہ میلے میں گم ہو جاؤ گے، تمہیں دجال اٹھا لے جائیں گے، تمہیں فرائنہ اٹھا لے جائیں گے، تمہیں جو ہے یہ رحزن اٹھا لے جائیں گے، تمہیں نمرود اٹھا لے جائیں گے، تمہیں شداد اٹھا لے جائیں گے، لیکن جس کا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے پوری نمرودیت بھی اسے نہیں جلا سکتی، پوری فرعونیت بھی اسے نہیں جلا سکتی، اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی، ہزاروں گلے پہ خنجر چل جائیں گے، لیکن جس گلے کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے اس گلے پہ کوئی خنجر نہیں چلا سکتا۔
نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ
فرائنہ مل کر بھی موسیٰ کا خاتمہ نہ کر سکے، اور نمرود کی پوری خدائی مل کر بھی
ابراہیم کو جلانا سکی. پوری نمرودیت مل کر پوری طاقت نمرودیت کی جھونک دی گئی لیکن ابراہیم کو جلا نہ سکی. اس لیے کہ جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. یہی بات امام حسین سمجھا رہے تھے کہ عزیزو یہ جانو, امام حسین علیہ السلام جو کہہ رہے تھے کہ پروردگار مادہ فقد من وجدک, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا. وہ مادہ وجد من فقدک, جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھو دیا ہے, اس نے کیا تجھ وہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اور اگر تو نہ ملا تو ہر چیز کو پانے میں ایک چیز پاتے ہیں تو دوسری چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, عزت حاصل کرتے ہیں تو شہرت ہاتھ سے نکل جاتی ہے, شہرت حاصل کرنے جاتے ہیں تو پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے, پیسے کو پکڑنے لگتے ہیں تو عزت ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے, عزت کو لیتے ہیں تو شہرت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. لیکن جب جس نے اللہ کو تھام لیا اس کو عزت بھی ملی, شہرت بھی ملی, مقام بھی ملا, مرتبہ بھی ملا, وقار بھی ملا, شان بھی ملی, شوکت بھی ملی. اس لیے کہ جس کو خدا مل گیا اس نے کیا, لیکن جس کے پاس 100 ہے اس کے پاس ایک بھی ہے, دو بھی ہے, تین بھی ہے, چار بھی ہے, پانچ بھی ہے, 10 بھی ہے, 20 بھی ہے, 50 بھی ہے, کیوں؟ اس کے پاس 100 ہے. اور جس کے پاس 100 نہیں ہے وہ ایک ایک عدد کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے لیکن 100 تک نہیں پہنچ پاتا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, اقتدار کے بھکاریوں کو اگر اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اقتدار دے دیا تو علم سے محروم کر دیا, عزت سے محروم کر دیا, شرف سے محروم کر دیا, مقام و مرتبے سے محروم کر دیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی جس کا ہو جاتا ہے, ایک حدیث قدسی شاید میں نے سنا ہے, بہت مشہور ہے, اس کی سند مت پوچھی کیونکہ یہ چیز سمجھنے کی ہے اور شہود کی ہے, کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ من عرفنی احبنی, جو میری معرفت حاصل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. ومن احبنی اشدنی, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے. ومن اشقنی, اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے, اشقتہ, میں بھی اسے عشق کرنے لگتا ہوں. ومن اشقتہ قتلتہ, اور جسے میں جس سے عشق کرتا ہوں نا تو اسے میں قتل کر دیتا ہوں, میں اس کی آبرو لے لیتا ہوں, میں اس کی دولت لے لیتا ہوں, میں اس کی اولاد لے لیتا ہوں, میں اس کا رزق لے لیتا ہوں, اسے بھوکا چھوڑ دیتا ہوں, اسے پیاسا چھوڑ دیتا ہوں, اسے بے اولاد کر دیتا ہوں, اس کو اس کا مان لے لیتا ہوں, سب کچھ چھین لیتا ہوں. ومن اشقنی اشقتہ, ومن اشقتہ, جس سے میں عشق کرتا ہوں نا اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلتہ, اور جس کو میں قتل کرتا ہوں نا, فعلی دیعتہ, اس کی دیت مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے. ومن علی دیعتہ, اور جس کی دیت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے, تو فعانا دیعتہ, اور اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والا. اب وہ بھوکا ہو کر بھی پریشان نہیں ہے, وہ پیاسا ہو کے بھی پریشان نہیں ہے. پوری دنیا پتھر پھینک رہی ہے, پوری دنیا کچرا پھینک رہی ہے, پوری دنیا بے عزت کر رہی ہے, پوری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے, پوری دنیا تنقید کر رہی ہے, پوری دنیا تیر برسا رہی ہے, پوری دنیا تلواریں چلا رہی ہے, پوری دنیا نیزے برسا رہی ہے, اور پوری دنیا اولاد چھین رہی ہے, مال اسباب لوٹا جا رہا ہے, خیمے جل رہے ہیں, مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے, بچے قتل کیے جا رہے ہیں اور مال و اسباب جا رہا ہے, لیکن ماتھے پہ بل نہیں آتا. اطمینان ہی اطمینان ہے, اطمینان ہی اطمینان ہے. کیسا اطمینان ہے, کیسا اطمینان ہے, کیسے اطمینان حاصل ہوا؟ اس لیے کہ دیکھیے, جس کے سر پہ کچرا پھینکا جاتا ہے اس کے چہرے کو دیکھیے, جس کے سر پہ کچرا پھینکا جاتا ہے کیسا چہرہ اس کا بدل جاتا ہے, ایسے انسان کو غصہ آتا ہے. مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیے, جس وقت سر پہ جب مصطفیٰ کے کچرا پھینکا جاتا تھا تو اس وقت مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیے، ماتھے میں بل نہیں آئے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پروردگار کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت عظیم پایا، ہم نے کوئی بشر ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو، لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے. تبھی تو پوری دنیا ایک ایک بال کو لے کر حضرت بال کا جو ہے وہ ایک پورا قلعہ بنا رہی ہے، ایک پوری دیوڑیاں تیار ہو رہی ہیں. کس کے لیے؟ صرف ایک بال کی زیارت کے لیے. جس بال کا کچرا پھینکا گیا تھا اس بال کے پوتے کے لیے صفیں بندی ہوئی ہیں. آؤ 1400 برس کے بعد بھی مصطفیٰ کے ان بالوں کو چوموں جن بالوں پہ کچرا پھینکا گیا تھا. تم کچرا پھینکو، ہم بالوں کو اتنی عظمت دیں گے کہ 1400 برس گزر جائیں گے اس بال کی زیارت ہونے لگے گی. لوگ جو تر جو مصطفیٰ کے بالوں کو دیکھیں، اس کو چومنے کے لیے. عزیزان گرامی، 1400 برس گزر گئے، عظمت حسینیت پہ فرق آیا، شان حسینیت میں کمی آئی، لیکن جب حسین زندہ تھے تو کون تھا جو عظمت حسین کو جانتا؟ حسین کہہ رہے تھے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں نے تمہارا مان لے لیا، میں نے تمہارے دین میں کوئی نقص پیدا کر دیا، کیا میں نے تمہارا بگاڑا ہے؟ میں نے تمہارا کیا نقصان پہنچایا ہے؟ کیا تمہارا مال میں نے چھین لیا؟ کیا میں نے تمہیں بے آبرو کیا ہے؟ کیا میں نے تمہاری عزت لی ہے؟ کیا میں نے بتا دو میری اولاد نے کیا کیا؟ یہ اتنا غصہ میرے تعلق سے کیوں ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے کہ جس کے پاس تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، نیزے نہیں ہے، ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے ہیں، وہ اتنی نفرتوں سے مار، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن بغض ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، انتقام کا جذبہ ہے کہ جس کی آگ کربلا میں بھڑک رہی تھی. انسانیت ایک طرف جل رہی تھی تو ایک طرف عظمت انسانیت کا جلوہ نظر آ رہا تھا. ایک ہی وقت میں انسانیت شرمسار بھی ہو رہی تھی، ایک ہی وقت میں انسانیت کی عظمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفصیل بھی ہو رہی تھی، ثم رددناه اسفل سافلین کی کمیزدان بھی دیکھے جا رہے تھے کربلا کے میدان میں. جو گر گئے وہ کیسے تھے، جو اڑ گئے وہ کیسے ہیں؟ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. یہ جو بھوکے ہیں نا، یہ بھی انسان ہے. یہ جو پیاسے ہیں نا، یہ بھی انسان ہے. یہ سب کے سب معصوم نہیں ہے عزیزان گرامی، اس میں وہم قلبی بھی ہے. یہ چند دن کا دلہا بھی ہے جو کچھ دن پہلے کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس میں ابو ذر کا غلام بھی ہے، اس میں سب آقا نہیں ہے، اس میں غلام بھی ہے. لیکن کربلا میں آنے کے بعد غلام و آقا کا فرق مٹ گیا، کربلا میں آنے کے بعد امیر و غریب کا فرق مٹ گیا، کربلا میں آنے کے بعد یہ سارے طبقات ختم ہو گئے، اور کربلا میں آنے کے بعد سب کا مزاج حسینی ہو گیا، سب کا کردار حسینی ہو گیا، اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے پروردگار ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم بھوکے ہیں لیکن تجھ سے راضی ہیں. لوگ جب بھوک و پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں کرنے لگتے ہیں. جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چرخے کوہن کی آفتیں دیکھیے، اور جو ہے اللہ کے رحم و کرم پہ سوال اٹھاتے ہیں، اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں سوائے شکر کے کچھ نہیں دیکھا گیا، سوائے رضا الہی کے کچھ نہیں دیکھا. ہر بچے کی زبان پہ شکر تھا، کہیں شکوا نہیں، کہیں شکایت نہیں، کہیں شکوا نہیں آیا، کہیں شکایت کا لفظ نہیں آیا، کہیں پر بد دعائیں نہیں. معلوم ہوا کربلا شکر ہے، کربلا شکر کا مقام ہے. کربلا کے میدان میں جیسے جیسے لاشیں آتی تھیں مائیں شکر کا سجدہ بجا لاتی تھیں. ارے مصلے سے زینب نہیں اٹھی جب اور محمد کے لاشیں آئے. زینب کو اطلاع دی گئی تو کہا میں مصلے سے اٹھوں گی نہیں اس لیے کہ میں ذات پروردگار سے رابطے میں ہوں. میں رابطہ توڑ کے جنازوں پہ نہیں آ سکتی. کہا بی بی قریب آئیے اونا محمد آئے ہیں. کہا اونا محمد کو یہاں لے آؤ زینب مصلے سے نہیں اٹھے گی. زینب جہاں تھی وہاں لاشیں لائے گئے اور زینب نے لاشوں کے درمیان میں شکر کا سجدہ بجا لا کے کہا پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لی. میرے پاس جو کچھ بھی تھا تیرے حوالے کر دیا اور پروردگار میرے پروردگار اب جو سر پہ چادر بچی ہے یہ بھی اگر تو مانگے گا تو سر کی چادر بھی دے دوں گی. یہ چادر تو میں کسی کو حوالے نہیں کر سکتی سوائے تیرے. اگر تو کہے گا تو میں ردائے عظمت بھی تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ چادر بھی تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. اور زینب نے یہی کیا. عزیزوں صرف اور محمد نہیں دی. اور محمد دینا آسان تھا لیکن زینب کو شام غریبہ میں اپنی چادر دینا مشکل تھا. لیکن زینب نے اپنے سر کی چادر بھی اسلام کے لیے دے دی. اور گیارہویں محرم کی صبح زینب نے منظر دیکھا کہ امام زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں. بس پرسے کا یہ مقام ہے. یہی تو ہم جب اپنے جب عزیزوں کو یاد کرتے ہیں تو یہ کہہ کے دل کو تسلی پہنچا لیتے ہیں کہ ہائے ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہمارے دوست ہمارے سے جدا ہو گئے. لیکن ہائے ان دوستوں کو کفن تو ملا ان دوستوں کو ان کا جنازہ تو اٹھایا گیا ان پہ نماز تو پڑھائی گئی. لیکن ہائے حسین کا لاشا جوان بیٹا کھڑا رہا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بھیڑیا. اتنا بھی موقع نہ ملا کہ باپ کے جنازے پر مٹی ڈال سکے اور جنازے کو دفن کر سکے. بس زینب نے بازو کو ہلا کے پوچھا سید سجا کیا سوچ رہے ہو بیٹا. تو سر کو جھکا گیا وہ بھی ابا وہ بیٹا کیا سوچے گا جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين. يا الله يا الله یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما. مریضوں کو شفایاب فرما. حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما. مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما. پروردگارا منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے احوال و انصار میں شمار فرما. مطلب سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہدائے عالم شہدائے یمن شہدائے لبنان حاضرین کی مرحومین اور بالخصوص محمد منظور سہراب اور مولانا رضا حسن. بسم اللہ.